يا شاعر عارف بالله الشيخ العرب والأجم حضرت أقدس مولانا الشاه حكيم محمد اختر صاحب نور الله من قدره كي خليفة مجاز حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامن برکاتهم کے مسافر ہے ہم سیر گزر کے مسافر ہے ہم سیر گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے مسافر ہیں ہم سیر گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے ستارے بجھتے جاتے ہیں اتر کے ستارے بجھتے جاتے ہیں اتر کے جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے مسافر ہیں ہم سیر گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے نظر میں خالق شمس و قمر ہے نظر میں خالق شمس و قمر ہے اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے نظر میں خالق شمس و قمر ہے اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے مسافر ہیں ہم سیر گزر کے جہاں ہوتے زندہ لوگ مر کے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے ہمارا حسن خود مخفی ہے ہم سے کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے کبھی دیکھیں تو آئینہ سنور کے کرامت صاحب گلشن کی دیکھو کرامت صاحب گلشن کی دیکھو میری پرواز ہے بے بالو پر کے میری پرواز ہے بے بالو پر کے
مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے خدا کے کیا ہوں جو خود کے نہیں ہیں خدا کے کیا ہوں جو خود کے نہیں ہیں ادھر کے ہیں نہ وہ تائب ادھر کے ادھر کے ہیں نہ وہ تائب ادھر کے خدا کے کیا ہوں جو خود کے نہیں ہیں خدا کے کیا ہوں جو خود کے نہیں ہیں ادھر کے ہیں نہ وہ تائب ادھر کے ادھر کے ہیں نہ وہ تائب ادھر کے مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے
وقت ہے
بھائی شہرت ہے یہ تائب نصیحت بھائی شہرت ہے یہ تائب نصیحت ردائے عاجزی سر سے نہ سر کے ردائے عاجزی سر سے نہ سر کے بھائی شہرت ہے یہ تائب نصیحت ردائے عاجزی سر سے نہ سر کے نظر میں خالق شمس و قمر ہے اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرت طائب صاحب کے اشعار آپ نے سنے ان اشعار میں جو جادو ہے اور ایک ایک شعر میں ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم بگوش ہوش ان کو سنیں تو یقیناً ہمارے لیے بڑی عبرتیں اور بڑے بڑے عجیب مضامین مختصر سے اشعار میں کہہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ یہ سب باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری شعر میں جو بات کہی ہے ہر شعر میں ذہن کچھ مضامین کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن آخری جو شعر ہے وہ عجیب ہے اس کو اگر ہم ایک اور ان کے ہی شعر سے غالباً بیان کریں تو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے تو اس پر ذرا غور کیجئے دین پر چلنے سے دنیا بھی ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دین پر چلنے والے بھوکے مر جاتے ہیں یا انہیں کھانے کو نہیں ملتا یا ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دین کے صدقے سے سب کچھ عطا فرماتے ہیں البتہ جو دنیا پہ مرتے ہیں وہ کم سے کم دین کے تو نہیں رہتے اس لیے کیا بہتر ہے اس کا فیصلہ خود کر لیجئے دین بہتر ہے یہ دنیا اور دنیا کا مطلب کہنے کا یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دو بالکل لیا بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی ایسا نہیں کہ دنیا انہیں نہ ملی ہو تو دین پر رہتے ہوئے دنیا حاصل کرنا اس میں کوئی شرم حرج نہیں لیکن اس شرط کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنا کہ دین ختم ہو جائے، یہ کسی صورت گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کے پاس دنیا تو آ جائے لیکن اس شرط کے ساتھ آئے کہ صاحب آپ داڑھی کٹا دو گے، آپ دین پر نہیں چلو گے، آپ پردہ نہیں کریں گی. بس خواتین بیچاری مجبوراً ملازمتیں کرتی ہیں، اگر اس شرط کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ بھائی پردہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، تو یقیناً یہ تو پھر ایسی شرط ہے کہ جس کی بنیاد پر اس سے ملازمت ہی کو ٹھکرا دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر دین ملے گا تو دنیا خود بخود قدموں میں آئے گی، لیکن اگر ہم دنیا پہ چلنے کی وجہ سے اپنے دین کو ٹھکرا دیں تو سمجھ لو کہ دنیا کو ہم نے کیا ٹھکرایا، دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا. پھر خسرت دنیا والآخرہ، جس کو طائف صاحب نے آخر میں کہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ نہ تو خدا ملتا اور نہ دنیا میں محبوب ملتا ہے جس کی خاطر سب کچھ چھوڑا. تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ تو آخری شعر تھا، ذہن میں مضمون آیا کہ اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہماری نظر میں دین کے وقت ہو، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے لیے دنیا بھی بیکار ہے. اور میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کر شیطان کے ہٹکنڈوں سے، اس کے وساوس سے اور شیطانی خیالات سے بچا کر اپنے ایمان کو حفاظت کے ساتھ قبر میں لے گئے تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور خدا نے کرے اگر ایمان ہمارا چھن گیا، دنیا میں ہمیں سب کچھ مل گیا لیکن ایمان نہیں رہا ہمارے پاس، تو بتائیے قبر میں جا کے ہمارا کیا حل ہوگا. یہاں کی تو گزر ہی جاتی ہے، جیسے تیسے گزر جاتی ہے. جو شخص انعامات میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، اس کا عیش و عشرت بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. اور جو بیچارہ مفلسی کی دن گزار رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا افلاس بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. ادھر آنکھ بند ہوئی وہ ادھر ختم. تو یہاں دیکھیے، ایک تو آخری شعر سے متعلق بات تھی اور ایک شروع میں جو شعر ہے کہ مسافر ہیں ہم ایسی رہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے. عجیب بات کہی، ہم ایسے راستے کے مسافر ہیں کہ جہاں مر کے زندہ ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے مر کے زندہ ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ فنا کرو گے اپنے آپ کو، مٹاؤ گے اپنے آپ کو تو امر ہو جاؤ گے. کیونکہ میں جو کہتا ہے نا میں، تو میں پر چھری چلتی. بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی، مشہور ہے نا. تو انسان بھی جب کہتا نا میں، یعنی میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، تو کوئی کہتا ہے تم کیا ہو، کیا جنگل کے بھینسے ہو؟ تو یہ میں انسان کو ختم کر دیتا ہے. تو انسان کے اندر میں عجب یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ فنا فی اللہ کا، اللہ رب العزت کے احکامات پر، اس کے رسول کے احکامات پر مر مٹنے کا جذبہ ہو. اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس نے مار لیا لیکن حقیقت میں زندہ کر لیا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی تمام ناجائز خواہشیں مٹا دی، ختم کر دی، وہ ناجائز خواہشوں کا خون کر دیا، تو ظاہری اعتبار سے تو ہم دنیا سے کٹ گئے، لیکن حقیقت میں ہم دنیا سے کٹے نہیں، بلکہ دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی. وہ طائفی صاحب کا ایک مصرع ہے نا، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. یہاں بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کی قید میں آ جائیں گے تو آزاد ہو جائیں گے دنیا سے. تو اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. آج تو ہمیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، دنیا نے اپنی قید میں لے رکھا ہے. کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی نصرانیوں کا غلام ہے، کوئی یہودیوں کا غلام ہے، کوئی اسرائیل کا غلام ہے، مختلف لوگوں کے جو ہے وہ ہم ان میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں. کسی کو جو ہے انڈیا کا ہندوانہ فیشن پسند آتا ہے، کسی کو امریکہ کی تہذیب میں اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن نظر نہیں آتی تو اپنے دین کے جو تمدن ہے، جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، معاشرت ہے، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. لیکن یہ بھی یہ اصل غلامی ہے، ذہنی غلامی اسی کو کہتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی قید میں آ جاتا ہے وہ دنیا کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا وہ. تو اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ تم اپنی قید میں لے لو، اے اللہ ہمیں آپ اپنا بنا لیجئے. جب آپ اپنا بنا لیں گے تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. یعنی دنیا کی جو قیدیں ہیں، وہ کسی نے اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم ایک سجدہ نہیں کرتے اللہ کے آگے، لیکن در در پہ ہم سجدے کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں. ایک اگر اللہ کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیں, ایک اللہ کے آگے اگر جھکنا شروع کر دیں, ہزاروں سجدوں سے ہمیں نجات مل جائے گی کہ ہم ہمارا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. ایک مومن کا سر تو اللہ ہی کے آگے جھک سکتا ہے. تو اس لیے اگر ہم اللہ کے ہو جائیں, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. ایک حدیث میں مزید اس کی وضاحت ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے میرے حکم کے مطابق کرتا ہے. اس کا ہاتھ بھی ہلتا ہے تو میرے حکم کے مطابق چلتا ہے. ہدایت کا راستہ اگر کسی کو مل گیا تو سب کچھ فلاح کامل اس کو حاصل ہو گئی. لیکن اگر ہدایت نہیں ملی تو کوئی کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو, اخلاص کے ساتھ کتنا ہی غلط قدم اٹھا لو, رائے ہدایت نہیں مل سکتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ہیں اللہ کی ہدایت پر. تو ہدایت پہلے ہے فلاح سے, فلاح بعد میں ہے, ہدایت پہلے. جو اللہ کے راستے پر ہوتا ہے, ہدایت پر ہوتا ہے, فلاح بھی اسی کو ملتی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, مومنوں کی صفات بیان کی ہیں شروع پارے میں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب بھی ہیں. ہتھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہتھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً حضرت نواب عشرت صاحب نے اس واقعے کو سنایا تھا, نواب قیصر صاحب نے, کہ حضرت ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے سفر پہ, اور حضرت نے لکھنؤ جانا تھا. ٹرین میں بیٹھ گئے, ٹرین چل پڑی, ایک مسافر بھی اس میں ان کے ساتھ تھا. تو اس سے حضرت نے پوچھا کہ آپ بھی لکھنؤ جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں, میں تو میرٹھ جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ, یعنی اس کو جملہ حضرت کو عجیب سا لگا. حضرت بعض اوقات بڑی عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے نا. حضرت کے بعد بعض لوگ آتے تھے, کہتے تھے کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہاں ہاں بھی جا سکتے ہو, تمہاری دو ٹانگیں, جانے کو کیا ہے, چلے جاؤ, کون روکتا تمہیں, جا سکتے ہو. تو مطلب کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی میں جا رہا ہوں تو یہ میں جانا چاہتا ہوں, لیکن جا سکتا ہوں کا مطلب حضرت فرماتے تھے کہ ہاں بھائی جا تو سکتے ہو, تمہاری دو ٹانگیں ہیں, چلے جاؤ. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لکھنؤ جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں, میں تو میرٹھ جا رہا ہوں. اصل میں وہ غلط ٹرین میں سوار ہو گئے تھے, وہ ٹرین میرٹھ جاتی ہی نہیں تھی. تو وہ صاحب فرمانے لگے نہیں نہیں میں تو میرٹھ جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ممکن ہے آپ میرٹھ جا رہے ہوں. حضرت نے انہی کے محاورے میں جواب دیا کہ بھئی ممکن ہے آپ میرٹھ جا رہے ہوں. اب وہ پریشان ہوئے سمجھ کے کچھ, اور پھر ان کو جو پریشانی شروع ہوئی تو کبھی بیٹھتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کبھی ادھر چلتے تھے, کبھی ادھر. حضرت کہتے ہیں بھائی اب تو جو ہو گیا ہو جا ہو گیا, اب رڑکی سے پہلے یہ نہیں رکے گی. اب تو یہ رڑکی شہر پہنچ کر ہی ٹرین رکے گی, اور وہاں سے پھر دو گھنٹے کے بعد واپس آئے گی. اس لیے تم آرام سے بیٹھ جاؤ. تو وہ آرام اس کو تھا ہی نہیں. فرماتے ہیں اس کی بے چینی میں مجھے کبھی ہنسی بھی آ جاتی تھی. تو مجھے کہتے تھے کہ بھئی میں تو پریشان ہو رہا ہوں, آپ ہنس رہے ہیں. فرمایا کہ بھئی میں ہنس رہا اس بنا پر نہیں, میں تو اس پر ہنس رہا ہوں کہ میں تو اپنا موازنہ تم سے جب کرتا ہوں تو الحمدللہ اپنے آپ کو بادشاہ پاتا ہوں, اطمینان اور سکون مجھے حاصل ہے, اس لیے کہ میں صحیح راستے پر ہوں, ہدایت کے راستے پر ہوں. مجھے پتا ہے بالکل بصیرت کے ساتھ کہ میں صحیح ٹرین میں بیٹھا ہوں, اس لیے میں بہت مطمئن ہوں. اور تم جو مطمئن نہیں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑے خلوص کے ساتھ اس ٹرین میں بیٹھے تھے میرٹھ جانے کے لیے, جو جاتی نہیں ہے میرٹھ تو پہنچے گی کیسے؟ تو یہ مثال حضرت نے, مثالی نہیں حقیقی, یہ تو واقعہ ہے, واقعہ ہے. لیکن اس سے حضرت نے جو نقطہ نکالا وہ یہ کہ آدمی اگر اخلاص مخلص بھی ہو لیکن اگر ہدایت پر نہ ہو, صراط مستقیم پر نہ ہو, تو غلط راستے کا انتخاب کرے گا. کسی کتنا ہی اخلاص ہو اس کے اندر, لیکن وہ بیٹھ جائے ایسی ٹرین میں جو امریکہ جا رہا ہو جہاز, اس میں بیٹھ جائے تو مدینے تو نہیں پہنچا سکتا وہ, اس کا تو روٹ ہی الگ ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہدایت کا راستہ حاصل کریں. اگر ہدایت کا راستہ حاصل کر لیا تو انشاءاللہ صراط مستقیم پر پہنچ جاؤ گے. تو یہی بات ہے کہ جب آدمی کو اس کا اطمینان ہوتا ہے کہ رہبر مجھے صحیح ملا ہے, صحیح ٹرین میں بیٹھ جانا ایسا ہی ہے کہ صحیح رہبر کے پاس چلے جانا. صحیح رہبر کے پاس جب پہنچ گیا تو سمجھ لیں کہ صحیح ٹرین میں بیٹھ گیا, انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر رہبر بھی صحیح نہ ملے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو منزل مقصود پہ نہیں پہنچا سکتا اس کو. تو اس لیے ہمیں اپنا راستہ بھی درست کرنا چاہیے. اخلاص اپنی جگہ پر, بہت سے لوگ ہیں مخلص لیکن ان کا راستہ سیدھا نہیں, وہ ٹیڑھے راستے پر جا رہے ہیں. تو یقیناً وہ پھر جو راستہ مدینے جا رہا ہے یا مکے جا رہا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے, وہ ترکستان تو پہنچ سکتے ہیں لیکن یہاں نہیں پہنچیں. اس لیے ہمیں اپنا راستہ بھی درست کرنا چاہیے صراط مستقیم پر چلنے کا, کیونکہ راہبر تو صرف راستہ بتاتا ہے, باقی چل کے تو راہرو نے جانا ہوتا ہے. جو اس راستے پر چل رہا ہے راستہ اسے بتا دے گا, بھائی ادھر سیدھے جاؤ تو پہنچ جاؤ گے. کوئی آدمی اگر چلنا ہی نہ چاہے اور کہے کہ نہیں جی مجھے تو راستہ بند نظر آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ کھلا ہوا ہے لیکن مجھے تو بند نظر آ رہا ہے, تو پھر اس کو راستہ بند ہی ملے گا. لیکن اگر وہ راہبر کی بات پر چلے گا تو انشاءاللہ آگے چل کر راستہ کھلتا چلا جائے گا. تو بہرحال یہ ایک بات واقعے کی بھی آگے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی. تو اصل بات یہی ہے میرے عزیزو کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں, سیدھے راستے پر چلیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اپنی دعاؤں میں بھی اس کو شامل کر لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے, صراط مستقیم پر رکھیے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمائے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہ یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ گمراہوں کا راستہ, اس لیے کہ وہ گمراہ ہو گئے. تو ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ہم بار بار نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, تو اس دعا کو اپنے دعاؤں میں بھی شامل کرنا چاہیے. اللہم اہدنا, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, صراط مستقیم پر رکھیے. کیونکہ شیطان تو ہمیں ورغلاتا رہتا ہے, انسان کا دشمن ہے شیطان, اور ہر قدم پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں نکال لیتا ہے کہ تاکہ اس کا راستہ کسی طریقے سے کھوٹا ہو جائے, اور اس راستے پر انسان کو لگا دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے غلط چل چل کے بالآخر منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے. تو اللہ نے لیکن ہمیں یہ حکم دیا کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اسے تم بھی اپنا دشمن سمجھو اس کو. تو بہرحال یہ جو راستہ ہے, سلوک کا راستہ, طریقت کا راستہ, یہ ایسا راستہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. جتنا مٹائیں گے اللہ اس کو اتنا ہی بلند فرمائیں گے, بشرطے کہ توازو بھی اللہ کے لیے ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ توازو ایسی بھی ہو سکتی جو دکھلاوے کے طور پر ہو. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی لوگ مجھے متواضع کہیں گے, بڑا ملنسار آدمی ہے, بڑا مخلص آدمی ہے, تو اس لیے اس میں بھی نیت درست ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ ہماری توازو بھی دکھلاوے کے طور پر ہو, بلکہ اللہ کے لیے وہ توازو ہو تو اللہ رب العزت اس کو بلند فرما دیتے ہیں. حسانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے مولانا شبیر صاحب سے غالباً یہ فرمایا, جو حضرت کے بھتیجے بھی تھے اور مربی بھی تھے, حضرت مربی بھی تھے ان کے, تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں جو بات کہتا ہوں ملفوظات میں یا تقریر کی شکل میں تو لوگ اب اس کی تسہیل کرتے ہیں, یعنی بہت سے ہوتا ہے تسہیل, بڑا مشکل واز ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اس کی تسہیل ہو جائے. فرمایا کہ لوگ تسہیل کرتے ہیں, لیکن فرمایا کہ میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے قلب پر ان الفاظ کو القا فرماتے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ القا فرما رہے ہوں بما مانے کے ان کے, تو اس لیے اس میں اثر زیادہ ہے. جو الفاظ جو ملفوظات حضرت کے ہیں ان ملفوظات میں اثر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ آدمی ان کو تسہیل کر کے پڑھتا ہے. اور پھر حضرت نے مطلب یہ بات تو زندگی میں انہیں فرمائی تھی, چونکہ وہ ان کے عزیز بھی تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں یہ بات کبھی وہ نہیں کہیں گے کسی سے, کیونکہ اپنی بڑائی مقصود نہیں تھی وہاں, صرف ایک بات کا اظہار کرنا تھا. ورنہ تو اگر خدا نہ کرے یہ مقصود ہوتا تو اس کے بہت سے راستے تھے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے بزرگوں کی جوتیوں میں, متقین اولیاء صدیقین کے صحبتوں میں اور جوتیوں میں بٹھا دیا. مطلب کیا ہے؟ یہ اس واقعے سے جوڑ لیجئے اس کو کہ ہدایت کے راستے پر اللہ نے رکھا مجھے, اور الحمدللہ میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا, اس لیے کہ جن لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھ رہا ہوں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس نے مجھے بزرگوں, متقین اولیاء اللہ اور صدیقین کی جوتیوں میں بٹھا دیا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو کسی کی صحبت حاصل ہو جائے اور صحبت بھی صحیح ہو, وہ عالم بھی صحیح ہو اور اس کی نسبت بھی صحیح لوگوں سے ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحبت کی برکت سے جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہی رکھیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو اس طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے اپنے اعمال کی طرف کہ اعمال بھی صحیح ہوں, یعنی اخلاص کے ساتھ ساتھ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں, صحیح طریقہ ہو, تو انشاءاللہ پھر آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کے بجائے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال احکام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور باقی وہی بات رہی کہ عاجزی, انکساری, دوسروں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا, حسن اخلاق, یہ سب کیفیات اور صفات اللہ تعالی ہمیں پیدا فرما دیں کہ بد اخلاق آدمی اللہ کو پسند نہیں, کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے مالک تھے. انک لعلی خلق عظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کے ساتھ پیدا کیا, آپ کے اخلاق سب سے عظیم, سب سے بلند تر تھے. تو اس لیے جس نبی کی امت میں ہیں ہم, ان کے اخلاق چونکہ سب سے بہتر تھے, اس لیے ہمیں اپنے بھی اخلاق کو بہتر سے بہتر پیش کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ کوئی ہم سے بات کرے تو اس کو کاٹ کھانے کو دوڑیں, بد اخلاقی کے ساتھ گفتگو کریں, حتیٰ کہ اپنے گھر میں خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ آدمی حسن اخلاق سے پیش آئے. یقیناً وہ غیر نہیں ہیں, ہمارے اپنے ہیں, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے, ان کے ساتھ اچھی بود و باش رکھے اور ان کو صحیح اور اچھی تربیت دے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بچے اور یہ اولاد ہمارے لیے مفید بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں انشاءاللہ ہمیں دوبارہ حاصل بھی ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا, ان کو اچھے اخلاق سکھلانا, یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. بچے کے لیے سب سے پہلا جو اسکول ہے, درسگاہ ہے, وہ ماں کی گود ہے, تو ماں ہی اس کی نشو نما کرتی ہے, اس لیے ان کی اور بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح والد کی جو ذمہ داری ہیں وہ اپنی نبھائیں. بہرحال اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں. اس زمانے میں جبکہ خاص طور پر اخلاق و اقدار پامال ہو رہے ہیں اور دین زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے, گھروں میں عام طور پر اب دین کا وہ چلن نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اچھے اچھے دینداروں میں بھی دینداری نہیں رہی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں صحیح اور سچا دیندار بنا دے, اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے والا بنا دے. تو اب دینداروں کے گھروں میں بھی دینداری نہیں رہی, لیکن ان کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو خراب نہ کریں. بعض اوقات نہیں ہوتی, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمارا دین کوئی غلط ہے. یہ تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دینداری نہیں آتی کسی میں. یقیناً ہم میں کچھ کوتاہی ہے, ہم میں کچھ کمی ہے, تو اپنی کوتاہی اور کمیوں پر آدمی نظر رکھے, دوسرے کی کمی کوتاہی پر نظر نہ رکھے. جو آدمی دوسروں کی کوتاہیوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو نہیں دیکھتا, اس سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں. اور بقول کسی کے کہ آدمی جب کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو ذرا یہ دیکھ لے کہ اگر ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہا تو اپنی طرف کتنی انگلی ہیں. جب آدمی یوں کرتا ہے تو دیکھیں, ایک انگلی تو ادھر ہے, انگوٹھا بھی ادھر ہے, لیکن تین انگلیاں تو میری طرف آ رہی. تو اس لیے اپنے عیوب پر پہلے نظر ڈالے, تان و تشریح سے کام نہ لے. یہ چیزیں بھی انسان کو مشتعل کر دینے کا سبب ہوتی ہیں, بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ جو انبیاء کا طریقہ ہے وہ اختیار کریں. جب تک ہم ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے, البتہ شروع سے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. آدمی ایسا بھی نہ ہو جائے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ میٹھا سمجھ کے کھا جائے پورا, اور ایسا بھی زہر نہ بنے کہ تھو تھو کرنے لگیں لوگ, لیکن اعتدال کے ساتھ اور اپنے کسی بڑے سے پوچھ کر جو ہے وہ راستہ اختیار کرے. آج گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچیاں آ رہی ہیں آتی دیندار گھرانوں سے, لیکن ان دین کے نام کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دین کیا سکھاتا ہے. اس لیے شوہر کی وہ قدر و قیمت ان کی نظروں میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اسی طرح شوہر بیوی کی وہ قدر نہیں سمجھتا, یا وہ اس کا وہ احترام اور عزت اسے نہیں دیتا جو اسے دینا چاہیے. تو اس لیے دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے اور یہ سمجھے کہ بھئی میرے لیے میرا شوہر جو ہے وہی سب سے بڑا ہے, کیونکہ عورت کے لیے سب سے بڑی جو قید ہے نکاح کے بعد, وہ یہ ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے گھر سے قدم نہ رکھے. اور شوہر کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں اس کو نان نفقہ فراہم کرے, تاکہ وہ ادھر ادھر جا کے مجبور نہ ہو گھر سے نکلنے کے لیے. تو شوہر کے ذمے نفقہ ہے عورت کا, اور عورت کے ذمے یہ ہے کہ امانت داری دیانت داری کے ساتھ اپنے گھر میں رہے جب تک شوہر نہ کہے بغیر اجازت کے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی نہ جائے جب تک شوہر نہ کہے. ہاں البتہ شوہر کو ایسی بیجا قیدیں نہیں لگانی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بالکل سے ایسا پابند کر دے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں قید میں رہ رہی ہوں. وقتاً فوقتاً ماں باپ سے ملانے کے لیے خود لے جانا بھی چاہیے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بنا پہ بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تو آدمی کسی سے پوچھ کے چلے. جب پوچھ کے چلے گا تو انشاءاللہ جہاں نرمی ہو سکتی ہے وہاں نرمی اختیار کرنی چاہیے, جہاں نہیں کر سکتے وہاں پر یقیناً ایک ایسا راستہ ضرور ہوگا کہ جو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن بغیر پوچھے اگر آدمی اپنی مرضی سے قدم اٹھاتا ہے تو یقین اس میں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں. معاملات جب بالکل خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. اس لیے اس معاملے کے اندر بھی ہوتا ہونا یہی چاہیے کہ شروع سے میاں بیوی میں اگر ہم آہنگی ہو ذہن ملتے ہوں تو یقیناً زیادہ بہتری ہوتی ہے, اور آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. بعض اوقات بعض بچیوں میں لڑکیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ جذبہ رکھا ہوا ہوتا ہے, صلاحیت رکھی بھی ہوتی ہے کہ وہ بات مان کے چل سکتی ہیں, لیکن شروع میں ہم اپنے ڈھیل بنے سے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں اور بعد میں چاہتے ہیں کہ وہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے, پھر ممکن نہیں رہتا. بہرحال اس میں بھی بہت سے احوال ہیں, ہر آدمی کا حال الگ ہے. آج کل بہت زیادہ جدائیاں تفریقیں طلاقیں یہ سب واقع ہو رہی ہیں. چونکہ مسجد میں ہمارا ہونا بیٹھنا ہوتا ہے تو لوگ آتے رہتے ہیں, مسائل اور یہ سب چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, تو بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف خواتین مائل ہو رہی ہیں کہ بھائی طلاق لے لی فوراً یا گھر جا کے بیٹھ گئی. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ شادی بھی ایسے تو نہیں ہوتا کہ بس نکاح کیا اس کے بعد طلاق لے کے بھی گھر بیٹھ گئی. تو بہرحال بہت طریقے سے اپنے گھر کو چلانا چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, انہیں اخلاق سے مزین کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے, خاص طور پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم, یہ گھر میں رہنی چاہیے اور روزانہ کم از کم ایک دو صفحے پڑھ کر اچھی طریقے سے سمجھنے چاہیے اس کو. یعنی خالی پڑھنا بھی کافی نہیں ہے, اور کہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو ہلکا سا نشان لگا لیں تاکہ سمجھنے سمجھانے والوں سے سمجھ لیں, اور اس کو گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ایک ایک دو دو صفحے تھوڑا تھوڑا کر کے. بالکل ایسا بھی نہ کریں, بعض لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ ختم کر کے نام لیتے ہیں کتاب کا تو بچے تنگ آ جاتے ہیں اس سے, ایسا بھی نہ کریں. بلکہ ایک صفحہ دو صفحہ جتنا آسانی کے ساتھ شروع میں مثلا پانچ دس منٹ ہی رکھے بس, زیادہ نہیں, اور آہستہ آہستہ اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ نہیں اب تھوڑا اور زیادہ پڑھ لیں تو پھر پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم میں جو خامیاں کوتاہیاں خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے, اور جو دین بیزاری کا سا ایک عالم ہے آج, اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں کو نجات عطا فرما کر دین سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دین سے محبت تبھی ہوگی جب ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی, کیونکہ دین وہی لے کر آئے ہیں, صاحب شریعت وہی ہیں. تو اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو ان کے دل لائے ہوئے دین سے ہی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ کو سب کو دولت عطا فرما دے. اس کے مضامین رہ گئے انشاءاللہ پھر کسی وقت اللہ نے چاہا تو.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت, تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ اپنے فضل خاص فرمائیے, رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے ہم نا اہلوں پر, ناکاروں پر اپنا فضل فرما دیجئے, کرم کے معاملے فرمائیے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے ناراض نہ ہوں, اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے.
اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ غیر تو بے وفا ہیں، آپ ہی با وفا ذات ہیں، اے اللہ جو ہر وقت ہر جگہ کام آتا ہے، اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیں، یا اللہ اپنی ذات کی محبت، اپنے نام کی لذت ہمیں عطا فرما دیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شیر و شکر سے زیادہ بہتر خوبصورت نام ہے اللہ آپ کا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اے اللہ اس نام کی حلاوت اور اس نام کی تراوت اور اس نام کی حلاوت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نام کی لذت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ صبح و شام اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کی پاکی کو ہم بیان کرنے والے ہو جائیں، آپ کی حمد و ثنا کرنے والے ہو جائیں، اگرچہ آپ ہمارے حمد و ثنا کے یا اللہ بھوکے نہیں ہیں، نہ آپ ہمارے حمد و ثنا کے محتاج ہیں، یقیناً آپ کی حمد و ثنا سے بھی ہمیں خود ہی فائدہ پہنچے گا، آپ اپنا فضل فرمائیے، اپنے نام کی لذت محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ آپ قادر مطلق ذات ہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، مالک و خالق ہیں، اے اللہ آپ ہمارے داتا ہیں، اے ہمارے ماوا و ملجا ہیں، ہمارا ٹھکانہ آپ ہی ہیں، یا اللہ ہم اپنی گردن کو اپنے پیشانی کو آپ ہی کے آگے جھکاتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے معبود ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، اپنا فضل فرما دیجیے، اپنے بندوں پر رحم فرمائیے، اے اللہ بلا شبہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، لیکن یا اللہ جیسے بھی بن پڑی، یا اللہ ہم نے آپ کے فضل و کرم سے اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی، جو بھی اللہ نام لیا، اے اللہ اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس لیے کہ آپ کے سوا قبول کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے سوا کوئی در ہی نہیں، آپ کے سوا کوئی چوکھٹ ہی نہیں، یا اللہ آپ ہمارے ماوا و مولا ہیں، آپ ہمارے ماوا و ملجا ہیں، اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ ہی کے ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بن جائیے، یا اللہ ہم آپ ہی کے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، علیس اللہ بکافن عبدہ، علیس اللہ بکافن عبدہ، علیس اللہ بکافن عبدہ، آپ نے خود فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یقیناً آپ کافی ہیں، اے اللہ آپ ہماری کفالت فرمائیے، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، ہمیں ہمارے نفس کے اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، اے اللہ سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے پاس جو نوجوان آتے ہیں، بچے آتے ہیں، اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہم سب کو اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم دائم رکھیے، ثابت قدم رکھیے، اے اللہ جو بچے ارادہ کرتے ہیں نیکیوں کا، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کو نیکیوں پر ثابت قدم رکھ، اور بھی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں یا اللہ ارادہ کرتی ہیں، تیرے علم میں سب کچھ ہے، اے اللہ تو جانتا ہے سب کے احوال کو، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے یا اللہ، آپ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے جب ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ اور بھی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو بیٹوں کی جگہ ہیں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان سب کو بھی راہ مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شیطان جو گمراہیاں پھیلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے انسان کو، اس کے شر سے، فتنوں سے، ان کو بھی ہم سب کو محفوظ فرما دے، اے اللہ بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جو ہماری نظر میں برے ہیں، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدگمانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں بدگمانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم اپنی آخرت بدگمانیوں سے خراب نہ کریں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اے اللہ سارا غیب کا خزانہ آپ کی قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ آپ کے علم میں ہر شخص ہے، ہمارے خیالات کے آپ مالک ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیجئے، اے اللہ بیماریوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم کسی کے محتاج ہو جائیں اس سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں دور فرما دے، اے اللہ آپ قادر ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اور جو نعمتیں آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پہ برسائی ہوئی ہیں، عطا فرمائی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو نعمتیں رات دن برس رہی ہیں ہم پر، یا اللہ جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان پر بھی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، نہ شکروں میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، نہ شکروں میں شامل نہ فرما، تیرے دین اے اللہ تیرے جو بندے دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اے اللہ جو اخلاص کے ساتھ اور صحیح سمت میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ آپس کی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اطمینان و سکون کی یہاں ہوائیں چلا دے، اے اللہ یہ امن و امان قائم فرما دے، اے اللہ سکون اطمینان عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قتل و غارت گری کو ختم فرما دے، اے اللہ آج مسلمان مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، اے اللہ ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے، اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا لیجئے، یا اللہ جو عذاب آج پاکستان پر مسلط ہے، اے اللہ مسلمانوں پر مسلط ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے، اے اللہ اس عذاب کو دور فرما کر آپ ہمیں اپنی مضبوط پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی مضبوط پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی مضبوط پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے گناہوں کا قتل کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ان سے مواخذہ فرمائیے، اے اللہ ان کو پکڑ لیجئے، اے اللہ آپ پکڑ لیجئے، ان بطش ربک لشدید، اے اللہ آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایسے ظالموں کو یا اللہ پکڑ لیجئے، اپنے فضل و کرم سے انہیں کیفر و کردار تک پہنچا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ظالم ہونے سے بچائیے، ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے، ہم آپ سے رحم کے طالب ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کرم اور فضل کے طالب ہیں، اپنی ہمیں آغوش رحمت میں چھپا لیجئے، اپنا کرم ہم پر فرمائیے، اپنا فضل فرما دیجئے، ہم پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی، ہماری اولاد پر، ہمارے خاندان پر، رشتہ داروں پر، اے اللہ سب پر اپنا رحم فرما دیجئے، دوست احباب پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ یہاں جتنے بھی اے اللہ ہمارے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جس کو جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، اے اللہ گھروں میں آپس میں اے اللہ محبتیں پیدا فرما دے، میاں بیویوں میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ جو خاندان میں بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں ان میں سدھار پیدا فرما دے، جو توڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں جوڑ دیجئے، آپس میں ملا دیجئے، اے اللہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں اے اللہ جن کے گھر خراب ہونے کو ہیں، بہت سی بچیاں ایسی ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ شوہر اگر خراب ہے تو اس کو اچھی ہدایت عطا فرما دے، اور اگر بیوی میں خرابی ہیں تو اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے، دونوں میں محبت عطا فرما، اے اللہ والدین میں محبت قائم فرما، بہن بھائیوں میں محبت قائم فرما، عزیز و اقارب میں محبت قائم فرما، اور یہ ساری محبتیں اپنی رضا کے لیے ہمیں عطا فرما، اے اللہ تجھ سے محبت ہو، اے اللہ تجھ سے جس سے بھی محبت ہو تیری ذات کے لیے ہو، اے اللہ تیری وجہ سے ہو، بغض و عناد ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ بغض و عناد کو نکال دے، یا اللہ بغض و عناد کو نکال دے، اے اللہ جو بندے مظلومانہ طور پر اس وقت قتل کیے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ جیسے کہ ابھی مولانا عثمان یار خان صاحب اور دیگر، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو بھی مظلومانہ اے اللہ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ظالموں کو قاتلوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں کی جو جائز حاجات ہیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں چاہے کاروباری ہوں یا گھریلو ہوں ان پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارا اپنا تعلق قوی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ آپ سے اپنا تعلق قوی کر لیں، اے اللہ آپ کو راضی ہم کر لیں، اے اللہ آپ کو راضی کر لیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دے، معمولات کو صحیح معلوم معمولات کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معمول بنانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے حضرت والا کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائیے، اور بھی ہمارے جتنے اکابرین دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہم جب تک زندہ رہیں یا اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان پہ خاتمہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں محتاج نہ بنائیے کسی کا، سر سے لے کے پیر تک یا اللہ ہر قسم کی معذوری سے بچا لیجئے، اے اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیجئے، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے چلتے ہاتھ پیروں عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں رخصت فرمائیے، ایک ایک حق جس کا بھی ہے اس کو ادا کر کے اے اللہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اے اللہ کسی کا حق ہمارے ذمے باقی نہ رہے، اے اللہ جتنے حقوق آپ کے ہیں ان کو بھی ہم ادا کرنے والے بن جائیں، ایک ایک حق آپ کا بھی ادا کرنے والے بن جائیں، اب تک جو کوتاہی ہو چکی ہے اللہ اس کی تلافی کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہمیں تلافی کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ ان کی حاجتیں ضرورتیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رکھ عافیت و ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ اس وقت جو فرقہ واریت ہے اور دیگر مذہبی جو ہے وہ فرقہ واریت ہو یا لسانی جو معاملات چل رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سے ان عذابوں کو دور فرما دے، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دے، متحد اور متفق فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما دے، ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ احکام شریعت کے مطابق فیصلوں کی انہیں توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھ دین پر قائم و دائم رکھ، اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو خاتمہ ایمان پر فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.